تقریباً اپنی منزل مکمل کر لی ہے، چند صورتیں باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں، اس لیے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہر سال کلام پاک 29ویں کی شب کو ختم ہوتا ہے، اسی بنیاد پر باقی چند ایک صورتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ انہیں کل پڑھا جائے گا، اور پرسوں حسب سابق اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز، پرسوں کلام مجید کا ختم بھی ہوگا اور ختم قرآن پاک پر تفصیلی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. آج ہم نے سابقہ خلاصہ 28ویں پارے تک بیان کیا تھا، سورہ حشر کا تذکرہ باقی تھا. 28ویں پارے میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسے خوش نصیب کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا جو اس قدر ایثار پیشہ تھا، اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا. حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک میں تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، آپ کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے کہ اچانک نماز عشاء کے بعد دو مہمان مسجد کے اندر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پردیسی ہیں، باہر سے آئے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں اسلام کے مسائل پوچھنے کے لیے. آپ نے مسجد میں نگاہ دوڑائی، صرف ایک ہی صحابی بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے دو مہمان آگے ہیں، ایک مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ایک کو تم اپنے گھر لے جاؤ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہ کہا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. مہمان کو ساتھ لیا اور چل نکلا، لیکن راستے میں پریشان ہو گیا، غریب آدمی تھا، مفلس و قلاش، سوچا نہ جانے گھر میں اس کو کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں. اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا، اپنی بیوی کو قصہ بتلایا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان میرے سپرد کیا، ایک مہمان آپ خود اپنے گھر لے گئے، ایک مہمان کو میں لے کے آ گیا ہوں. کو گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے کہ نہیں؟ خاتون بھی اللہ کی پاک باز بندی تھی، نیک عورت، اس نے پیشانی پہ سلوٹ نہیں ڈالی کہ اپنے گھر تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم مہمان کو لے کے آ گئے. بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا گھبرانے کی بات کیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، مہمان نہیں آیا، اللہ کا کرم آیا ہے، گھر میں اور تو کچھ نہیں، بچوں کی روٹی بچی ہوئی ہے جو میں نے رات کو بچوں کو نہیں کھلائی، کہ رات تو جیسے ویسے گزر جائے گی، صبح بھوک سے نڈھال بچے اٹھیں گے، صبح ان کو روٹی کھلاؤں گی. لیکن کیا ہے بچے بھوکے رہ جائیں، اللہ کے رسول کا مہمان کھانا کھا لے، اس سے بڑی خوشبختی کی بات کیا ہے. اللہ اکبر، کتنی پاک بات. اور کہنے لگی تم مہمان کو اندر بٹھاؤ، میں کھانا تیار کرتی ہوں، پتا اس کو نہ چلے کہ ہم غریب اور مخلص ہیں اور اس کی خدمت نہیں کر سکتے. مہمان کو اس نے اندر بٹھایا، وہ پاک باز عورت کھانا تیار کرنے لگی، یہ اللہ کا بندہ اس کو بٹھا کے باہر آیا، کھانا دیکھا تو بہت تھوڑا، کہا بی بی کھانا اتنا نہیں ہے کہ دو آدمی کھا سکے. اور عرب کا رواج یہ ہے کہ جب تک میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے مہمان کھانا نہیں کھاتا. اب کوئی ایسی تدبیر سوچو کہ مہمان بھوکا نہ جائے. اگر میں نے کھانا کھایا تو مہمان بھوکا رہ جائے. دونوں صلاح مشورہ کرتے ہیں کس بات کے لیے کہ مہمان کو کس طرح سیر ہو کے کھانا کھلایا جائے. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, جب کھانا تیار ہو جائے تم مجھے آواز دینا, کھانا رکھنے سے پہلے میں دیے کی بتی کو درست کرنے کے بہانے بتی بجھا دوں گا, اندھیرا ہو جائے گا, کھانا رکھوں گا, مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھ جاؤں گا, مہمان یہ سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں, میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا, ہاتھ بڑھاتا رہوں گا. اس طرح مہمان سیر ہو کے کھا لے گا اور اس کی بھوک مٹ جائے گی, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میزبان نے ساتھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اللہ اکبر. اس ہیلے اور بہانے کے ساتھ مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. صبح کی آزان ہوئی, رحمت کائنات کا یہ پاک باد ساتھی نبی کے مہمان کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نماز فجر ادا ہوئی, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساتھی مہمان کی خدمت تواضع کی ہے کہ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, مخلص و قلاش, اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی ہے کہ مہمان گھر سے راضی جائے, بھوکا نہ چھائے, باقی اس سے پوچھ لیجئے کوئی کمی رہ گئی ہو تو یا رسول اللہ اس کو کہیے مجھے معاف کر دے. ہائے ہائے ہائے, نبی کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے کہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. سرور کائنات علیہ الصلات والسلام پر جب وحی اترتی تھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو اس کا علم ہو جاتا تھا, کیونکہ سخت سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں بھی آپ کی پیشانی اقدس پر وحی کی نزول کے وقت پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے, اتنا بوجھ پڑتا تھا. اور فرشتوں کی آمد سے صحابہ کو اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. وحی کے نزول کا پتہ چلا, وحی کا سلسلہ ختم ہوا, نبی کائنات مسکرا پڑے. صحابی پریشان ہو گیا, کہیں اللہ نے راز کو فاش نہ کر دیا ہو, ہماری غربت کا پردہ نہ اٹھ جائے. جھجکتے جھجکتے عرض کی اللہ کے رسول اپنے مہمان کو پوچھ لیجئے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو گئی. آپ نے اپنے پیار سے ہاتھ اٹھایا, اپنے صحابی کے کندھے پہ رکھا, فرمایا ساتھی تو نے رات مہمان کی کیسے خدمت کی کہ عرش والا عرش پہ بیٹھ کے مسکرا پڑا ہے, تو نے کیا کیا کہ عرش والے نے قرآن میں تیرے حق میں آیت نازل کر دی ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے نبی, تیری امت میں ایسے پاک باز لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ لیتے ہیں, تیرے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیتے. قرآن میں اللہ نے اس کی قربانی کو یہ بدلہ عطا کیا کہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تیرے ایثار اور تیرے قربانی نے رب کو اتنا خوش کیا کہ رب نے تیری مدح میں قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی ہے. لوگوں, ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایثار اور قربانی کا یہی جذبہ پیدا ہو کہ مومن مومن کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو, اور سمجھے کہ اگر میں کسی کے کام آ گیا تو اللہ اس پر راضی ہو جائے. اپنے اوپر خرچ کرنا کون سی بات ہے؟ اپنے اوپر تو ہر آدمی خرچ کرتا ہے. اصل میں اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں پہ خرچ کرتا ہے. یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ. اس آدمی کی رب کی بارگاہ میں قدر و قیمت ہے. اللہ ہم کو اسی طرح کے جذبات سے بہراور فرما دے. اس کے بعد اسی سورہ حشر میں رب کائنات نے مومنوں کی ایک اہم صفت بیان کی ہے. فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے سے پہلے مومنوں کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ اور حسد اور بغض. مسئلہ ذرا سمجھ لو. جو اسلاف امت کے خلاف, جو اس امت کے بڑوں کے خلاف, جو نبی کے پاک باز صحابہ کے خلاف اپنے سینے میں بغض اور کینہ رکھے, قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں. مومن وہ ہے جو اس امت کے بڑوں کے بارے میں دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے, اور صرف اچھے جذبات رکھتا ہے نہیں. کلام مجید میں رب نے کہا ہر نماز میں ان کی مغفرت کی دعا بھی مانگتا ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ان کو بھی معاف کر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, جو ہم سے پہلے. اب سن لو مسلک کون سا سچا. پہلوں کو گالی دینے والوں کا مسلک سچا, پہلوں کی بخشش کی دعا مانگنے والوں کا مسلک قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے اور جو ان سے پہلے مومن و مسلمان ہو چکے ان کی بھی بخشش کی دعا مانگتے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایمان کی علامت ہے دعا مانگنا. ایمان کی علامت ہے, اور بولو ایمان کی علامت کیا ہے؟ دعا مانگنا ایمان کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے کون ہے مومن؟ جو اپنے لیے بھی دعا مانگتے اور اپنے پہلوں کے لیے بھی. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللہ ہم کو بھی معاف کر, ہم سے پہلے جو مومن و مسلمان گزر چکے ان کو بھی معاف کر. اس کے بعد سورہ حشر کے آخر میں تین وہ آیتیں ہیں جو توحید کا خلاصہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. لوگوں اللہ کیا کہتا ہے؟ هو اللہ الذی, اللہ کے سوا کوئی رب موجود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی روٹی عطا کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی شفا بخشنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی بیٹا دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا؟ ہو اللہ اللہ. جب ملکیت اللہ کی تو دے بھی کوئی سکتا؟ یہ مسئلہ آج سمجھ کے جانا. دینے کا حق صرف وہ رکھتا ہے جو مالک ہو, جو مالک نہیں ہے وہ دینے کا حق بھی. بولو یہ ساری کائنات کس کی ملکیت ہے؟ اور ملکیت اللہ کی مانگتے کن سے ہو؟ آئے آئے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا. اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی کسی سے مانگنے کے لیے تیار ہو سکتا؟ میر صاحب یہ سامنے جو گلی ہے اس میں بھی بچھاڑے بھائی یہ دوست جو ہے خواجہ صاحب چودھری صاحب یہ سامنے گلی میں بھی بچھا دے سائیکلیں نکلوا دے اور سامنے گلی میں یہ کہہ رہا تھا توجہ کے ساتھ, توجہ ہے کہ نہیں, جو نہیں ہے تو پھر ختم کر دے در. کیوں بھائی توجہ کے ساتھ, توجہ پوری طرح مبذول کر کے. رب کائنات نے کیا کہا, ملکیت کس کی ہے؟ اور مالک اگر اللہ ہے تو تم کن سے مانتے ہو؟ یہ اللہ کے بھائیوال ہیں, شراکت دار ہیں, پھر کس سے مانتے ہو؟ قرآن للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں بھی ہر چیز اللہ کی, زمین میں بھی ہر چیز ہے. پھر کون ہے جن سے تم مانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ پہلے ان کی حیثیت کو متعین کرو. اور ظلم کی بات ہے, پھنس گئے ہیں توحید سنا سنا کے, سمجھنے کے لیے تم تیار نہیں. تم مانگتے ہو زمین والوں سے اور اللہ کہتا ہے ملکیت ہے آسمان والے کی. مانگتے ہو زمین والوں سے اور ملکیت کس کی ہے؟ آسمان والے کی. تم تو الٹی بات کر رہے ہو, بے شک مانگو لیکن اس سے مانگو جس کی پہلے ملکیت ثابت ہو. جس کی ملکیت ہی ثابت نہیں وہ کچھ دے سکتا؟ ملکیت کس کی؟ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کسی کی کائنات میں ملکیت. اور پھر ایک اور بات کہی, عالم الغیب والشہادہ, اور اس سے مانگو جو تمہاری سنتا بھی ہے, جو تمہاری اور جو سنتے ہی نہیں وہ تمہیں دیں گے کیا, اور جو جانتے ہی نہیں کہ مانگنے والا کہاں کھڑا ہے, جو جانتے ہی نہیں کہ مانگنے والا, انہوں نے کیا دینا ہے؟ عالم الغیب, اللہ جانتا ہے کہ کون کون گداگر کہاں کہاں پہ مانگ رہا ہے, کون کون فقیر کہاں کہاں پہ سوال کر رہا ہے, کون کون منگتا کس کس جگہ پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے. اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں, اللہ کے سوا. اور مسئلہ آج سمجھ ہی لو اچھی طرح, دوست ناراض نہ ہو, خدا کی قسم ہے جتنا توحید کا مذاق ہم نے اڑایا ہے کائنات کی کسی قوم نے نہیں اڑایا, کائنات کی کسی قوم نے. ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بزرگا دے دے, فلاں بزرگا آئے, ولی پیر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں مانگ رہے ہیں بغداد سے, بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مانگ رہے ہیں بسرے سے. اور سنو, اور نبی کی زندگی میں بھی جو نبی سے مانگنے آتا تھا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مانگتا تھا, اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگتا تھا. اگر زندگی میں گھر سے نبی کو آواز نہیں پہنچا سکتا تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے مرے ہوئے کو آواز کیسے پہنچا سکتے ہو؟ کہاں گئی ہے تمہاری عقل؟ تمہاری عقلوں پہ کیسے پردہ پڑ گیا؟ ایک فقیر آیا اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا اللہ کے رسول میں فقیر ہوں مجھ کو کچھ لے دیجئے لوگوں سے, کیا کیا؟ چل کے مسجد نبوی میں آیا, چل کے مسجد حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضور کی یا رسول اللہ میں فقیر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, مخلصوں اللہ سے. اللہ کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہیے کہ کچھ مجھے مدد کرے, کچھ سکتا ہو خیرا. کہاں آ کے مانگا؟ اور نبی کی, اور جب نبی یہ کائنات اس کائنات سے رخصت ہو گئی تو پھر نبی کی قبر مبارک مسجد نبی میں موجود تھی کہ نہیں؟ کوئی ایک حدیث کہ کسی بندے نے قبر پہ آ کے سوال کیا, کسی بندے نے آ کے قبر پہ, بلکہ حدیث اس کے برعکس ہے, ایک بڑھیا نبی کی بارگاہ میں آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میری کچھ مدد کیجیے. یا رسول اللہ میں غریب ہوں میری کچھ, ہائے ہائے تم بزرگوں کہتے ہیں سب کچھ دے سکتے ہیں, نبی کا جواب سن لو, اور وہ بزرگ جو بزرگ ہیں ان کو اگر بزرگی ملی ہے تو نبی کی اطاعت سے ملی ہے, نبی کی جس کی وجہ سے ملی ہے اس کا جواب سن لو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا اماں تو نے ایسے وقت میں سوال کیا ہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نبی کے پاس اگر سارا کچھ دے سکتا تو کہتے اچھا جا تجھ کو مالا مال کر دی. کیا کہا آج میرے پاس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑی آس لے کے آئی تھی. آپ نے فرمایا اماں اگلے سال آؤں, اماں جس طرح کہتے ہیں کہ آج نہیں ہے پیسے اگلے سال اللہ فراخی دے گا تو پھر کچھ تمہاری مدد کریں. فرمایا اماں اگلے سال آنا, یہ نبی کی صحابی عورت ہے, نبی کی صحابی کس کو کہتے ہیں جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہو, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو, نبی کے رخ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے چوما ہو, یہ صحابی عورت. اس کا عقیدہ بوڑھی کا دیکھو, اور تمہارا عقیدہ تو بوڑھیوں جیسا بھی نہیں ہے. تمہارا عقیدہ کیا؟ اس عورت کا عقیدہ دیکھو کتنا کھرا عقیدہ. نبی یہ کائنات نے کہا اماں اگلے سال آنا, اماں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے 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 یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ماں کا عقیدہ کتنا کھرا عقیدہ, اس ماں کا عقیدہ کتنا ہائے. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے عقیدہ کہاں سے بنایا؟ اس بڑھیا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی فوت ہو سکتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد کچھ مل سکتا نبی کے بعد, فوت ہونے کے بعد کچھ مل سکتا نبی نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں اگر میں فوت ہو گیا تو میرے قبر سے آ کے سوال کرنا. کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ, فرمایا اماں اگر میں نہ ہوا میرے ابو بکر کے پاس آنا, اگر میں نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میرا ابو بکر ہوگا, میرے ابو بکر کے پاس آنا اور کہنا تیرے آقا نے وعدہ کیا تھا میرا ابو بکر تجھ کو میرے وعدے پہ ضرور دے دے گا, میرا ابو بکر میرے وعدے پہ تجھ کو. کئی مسئلے حل کر دیے, ایک مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ نبی کے بعد نبی کا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ جس کو کہا کہ اس کے پاس آنا, اگر کسی اور میں ہونا ہوتا تو نبی اس کا نام لیتے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا کہ مرا ہوا چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو کوئی کسی کو کچھ دے سکتا نہیں, اور لینا ہے تو زندے سے آتما لینا ہے, صدقہ و خیرات تو کس سے لینا؟ تم کیا کرتے؟ اور اگر جھولی پھیلانی ہے تو کس کے آگے پھیلاؤ؟ زندہ کے آگے. کس کے آگے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی الزندہ, ہمیشہ زندہ, جس پر کبھی موت, جس کو نہ نیند آوے نہ موت. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن. اور اس رب کو پکارو جو بڑا رحم کرنے والا, اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی کائنات میں دوسرا, کتنا رحم کرنے والا. حدیث بتلائی تھی پچھلے دنوں کہ غزوہ بدر کے دن ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کے بھاگا, میدان بدر میں پہنچا, تپتی ہوئی ریت پہ پیر پڑے, تھوپ کی تمازت نے پیروں کو جلایا, بچے کے منہ سے چیخ نکلی, ماں کے کانوں سے ٹکرائی، ماں کی ممتا دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کائنات میں کوئی وجود؟ اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ ان کے بیٹوں کو ماں کی خدمت کی توفیق دے۔ ماں سے پیارا وجود، اللہ کی قسم ہے ماں کی نعمت کو وہی شخص جانتا ہے جس کو ماں کے احترام کا، اس کے پیار کا اور قرآن و حدیث میں اس کے مقام کا علم ہے، یا جس نے ماں کے پیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ماں کا سایہ نصیب ہے۔ اللہ کی قسم، ساری کائنات کی دعائیں ایک طرف اور اکیلی ماں کی دعا ایک طرف، اس لیے کہ ماں کے سینے سے جو بیٹے کے لیے دعا نکلتی ہے نا، وہ عرش مولا کو ہلا دیتی ہے، اس لیے کہ دل سوچتی ہے۔ آج میں سوچتا ہوں، اب ہم خود بچوں کے باپ ہیں، جوان بچے ہو گئے ہیں، ماں اتنا پیارا وجود ہوتا ہے۔ آج صبح میری والدہ کا فون آیا کہ بیمار ہے سخت، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی سخت بیمار ہوں، تم مجھے آ کے دیکھ لو۔ میں رات کا بڑا تھکا ہوا تھا، رات کو وہاں جا کے درس دیا، ساری رات جاگا ہوا تھا، کئی دنوں سے تھکا ہوا، لیکن والدہ کا ٹیلی فون آیا، میں گیا۔ میرے خیال میں والدہ ماجدہ کو کوئی 104 کے قریب بخار تھا، بہت زیادہ بخار۔ میں جب گیا، ماں نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھا لیا، میں ان کے سینے سے لگا، اللہ جانتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ان کا بخار اتر گیا تھا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ ماں کیا عجیب وجود ہے۔ کہنے لگے میں بہت اداس تھی، عادت میری یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جا کے والدہ کو مل کے آتا ہوں، گجرا والا قریب ہے، یہ رمضان کی وجہ سے پورا مہینہ نہیں جا سکا۔ تو مجھے کان میں کہنے لگی، اور بھی بڑے بچے تھے بیٹھے ہوئے سارے والدہ کے، کہنے لگی یہ بچے مزاق نہ کرے، مجھے تو تیری جدائی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ماں کتنا عجیب وجود ہوتا ہے، ماں کا یہ نعمت اللہ کے بندوں، جس کو رب نے دی ہے اس کو اس کی قدر و منزلت جاننی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کا اتنا زیادہ مقام ہے، کوئی دنیا میں کسی کا اتنا مقام نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ایک آدمی نے نبی پاک سے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جوانی دی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کسی کی خدمت کروں، کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اور کس کی خدمت کروں؟ فرمایا اور ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اور کس کی خدمت کروں؟ فرمایا اور ماں کی۔ چوتھی مرتبہ کہا، فرمایا باپ کی۔ تین مرتبہ نبی نے ماں کے سوا کسی دوسرے کا نام۔ ماں عجیب اللہ تعالی کی عجیب ممتا ہوتی ہے ماں کی۔ تو ذرا واقعہ سنو، حدیث پاک میں دعا بھی کرو کہ اللہ میری والدہ کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں جوانی اللہ نے دی اور والدین کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے جنت لے لی ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ تو والدہ کی تذکرہ آیا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، اس بچے کے چیخنے کی آواز آئی، اس کی ماں دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حبیب کے الفاظ، ماں تھی نا، ماں دوڑی ہوئی باہر آئی، اپنے بچے کے پیروں کو جلتا ہوا دیکھا، جلدی سے بچے کو گود میں اٹھایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے پیروں کی تلیوں کو اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا، اس کو چومنے لگی، کبھی آنکھوں پہ رکھتی ہے، کبھی ہونٹوں پر جلے ہوئے تلوں کو، کہ میں صدقے میرے بچے کے پاؤں جل گئے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں آیا، صحابہ نے یہ منظر دیکھا، سارے اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ شور کی وجہ سے نبی کائنات کو پتا چلا، نبی کائنات باہر تشریف لائے، دیکھا کہ صحابہ کا جمگٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ساتھیوں کیا بات ہے، بڑے اکٹھے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ماں کی محبت کا عجب مزہ، بچے کو رب نے ماں کے دل میں بچے
کے لیے جو محبت رکھی ہے وہ 1/100 رکھی ہے. 1/100 محبت کے 100 درجے. ماں کو بیٹے کے لیے 1/100 محبت دی گئی ساری کائنات میں سب سے زیادہ. کہا یا رسول اللہ 99 حصے کس کے پاس ہے؟ فرمایا 99 حصے محبت کے رب نے اپنے پاس اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. 99 حصے محبت کے رب نے اپنے پاس اپنے. اور پھر نبی نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے پاؤں کو دھوپ میں جھلتی ہوئی ریت پہ جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تو عرش کا مالک اپنے بندوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے اپنے بندوں سے پیار کی وجہ سے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں. بندوں کو بخشنے کے لیے کہ بندہ کوئی چھوٹا سا کام کر دے میں اس کو معاف کر دوں. کوئی بندہ نیکی کا تھوڑا سا کام کر دے اور میں اسے کوئی کام تو کرے. آئے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. رب کے ساتھ کسی کو شریک. پھر رب کی رحمتوں کو دیکھے. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا رب مہربان. بندہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے پھر آتا ہے رب کے پاس معافی مانگتا ہے. ابھی بندہ اپنے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گراتا کہ رب معاف کر دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کل بھی غلطی کر کے آیا تھا, کل بھی معافی مانگی تھی. ہائے ہائے حدیث کے الفاظ, یہ تو کل بھی گناہ کیا, کل بھی معافی مانگی, آج پھر گناہ کر کے ہاتھ پھیلا کے آؤ. اللہ کہتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, نبی یہ کائنات نے کہا. اللہ اپنے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں, اور تم یہ نہیں سوچتے کہ کل گناہ کر کے میرے پاس ہی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا نا, آج بھی گناہ کیا, آخر میرا احساس ہے تو مجھ سے معافی مانگتا ہے نا, مجھے جانتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے, تبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے. اور جاؤ, مجھے حیا آتی ہے کہ مجھ جیسے تمنگر کے دروازے پہ کوئی منگتا آئے اور مانگے اور خالی ہاتھ چلا جائے. مجھے حیا آتی ہے, جاؤ میرے فرشتوں گواہ رہو, ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گرے کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے. اتنا رحمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن. رحم کر دیا, انتہائی بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک, بادشاہ بھی کون ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے اور بولو بادشاہ کون ہے؟ اور یہ منچھوں والا, اس کی کوئی حیثیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. تیرے باپ کا قانون نہیں چلے گا, قانون چلے گا تو احکم الحاکمین کا چلے گا, کیونکہ اصل بادشاہ وہ ہے, اس کے علاوہ کسی کا قانون چل سکتا القدوس کیوں چلے گا؟ تو پلید ہے, وہ پاک ہے, وہ خود بھی پاک, اس کے قانون بھی, اس کے حکم بھی. القدوس السلام, تو سراپا زحمت ہے, وہ سراپا رحمت ہے. القدوس السلام, السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ, اما کوئی اس کا شریک. هو اللہ الخالق, پیدا کرنے والا بھی, الباری بھی, تصویر بنانے والا بھی, المصور. لہ الاسماء ال, سارے برے نام تیرے اور سارے اچھے نام. یہ بہن ماسٹر ہے, کوئی سرمے والی سرکار ہے, کوئی ڈاکیا ہے, کوئی جمعدار, کوئی صوبے دار, کوئی لٹیرا, کوئی ڈکیت, کوئی کچھ, کوئی کچھ, اور وہ پاک، وہ یہ سارے لوٹنے والے وہ سب کچھ لٹانے والا، یہ سارے لینے والے وہ دینے والا، یہ سارے مانگنے والے وہ عطا کرنے والا، یہ سارے لالچی وہ استبد بے نیاز، اس کو کوئی کسی کی احتیاج، اس کو فکر اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء یسبح له ما فی السماوات والارض. اب بندو، اگر تم اس کی تعریف کرو گے تو اس کے خزانے میں کوئی زیادتی، ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، تم نہ کرو گے تو کوئی فرق، اور کرو گے تو اپنا سنوارو گے، کرو گے تو اس کو کیا ہے. یسبح له ما فی السماوات، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرے، وہ آسمانوں کا مالک، اس کو کیا ہے. سورہ حشر کی آخری تین آیتیں ذرا ان کی فضیلت دیکھو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا رات کو سوو تو یہ تین آیتیں پڑھ کے سوو، رات کو سوو تو یہ تین آیتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ وظیفہ اصلی جیلی نہیں جو دو دو لانے میں بازار میں بکتے ہیں، اصلی وظیفہ قرآن کا، رات کو سوو تو سورہ حشر کی آخری تین آیتیں، پھر کیا ملے گا؟ نبی کائنات نے کہا تم سو جاؤ، جب تک تم سوئے رہو گے 70,000 فرشتہ تمہاری بخشش کی دعا مانگ کر رہے گا، 70,000 فرشتہ تمہاری بخشش کی، تم سوئے رہو فرشتے جاگ رہے ہیں تیری بخشش کی دعا مانگ، اور جس کی بخشش کی دعا فرشتے مانگیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اور سوچو پھر یہ رب نے بخشش کا بہانہ نہیں بنایا ہوا تو اور کیا بنایا ہوا، وہ تو بخشنے پہ آ ہوا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ملے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حاتم ابن بلقا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا. مدینہ طیبہ سے کہاں پہ ارادہ کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری التجا ہے کہ جب تک میں مکے کے قرب و جوار میں نہ پہنچ جاؤں مکہ والوں کو میری آنے کی خبر. اب نبی مانگے تو رب قبول نہیں کرے گا، اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ نبیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے رب سے مانگنے سے ہی ملتا ہے، نبیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے رب سے، اور مانگے بغیر نبیوں کو بھی کچھ ملتا، کن کو ملا، کن سے ملا؟ رب سے. اور نبیوں کو اگر رب سے ملا تو نبیوں کی امتوں کو بھی رب سے ہی مانگنا چاہیے، نبی کے امتیوں کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ رب سے. مانگا اللہ میری دعا ہے کہ جب تک میں مکہ کے دروازے پہ نہ پہنچ جاؤں مکہ والوں کو میری آمد کی خبر. حضور نے دعا مانگی. ایک صحابی ہیں جنگ بدر کے غازی و مجاہد، حضرت حاتم ابن بلتا رضی اللہ تعالی ان کے رشتہ دار رہتے تھے مکے میں. سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کا مقابلہ، اگر میرے رشتہ داروں نے حضور کی مخالفت کی مارے جائیں گے. اس لیے نیک نیتی کے ساتھ، کوئی بری نیت سے نہیں، نیک نیتی سے ارادہ کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبر دے دوں تاکہ رشتہ دار کوئی اپنا بچاؤ کر لے یا اسلام میں آئے. ایک لونڈی خط دے کے روانہ، ایک لونڈی اپنی خط دے کے اپنے رشتہ داروں کے پاس روانہ کی مکے میں تاکہ ان کو خبر دے دوں. ادھر مدینے سے لونڈی نکلی، ادھر جنت سے، ادھر آسمان سے جبریل نکلے. ادھر لونڈی چلی، ادھر آسمان سے جبریل چلے. جاؤ، ایک لونڈی خط لے کے جا رہی ہے، راستے میں گرفتار کر لو، رب کا وعدہ پورا ہوگا، رب کسی کو خبر ہونے. حضرت علی کو حضور نے بلایا صلی اللہ، فرمایا علی اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ، جاؤ ایک عورت مکے والوں کو خبر دینے جا رہی ہے تمہیں فلاں وادی میں ملے گی, وہاں جا کے اس کو گرفتار کر لو تاکہ مکے والوں کو ہماری لشکر کشی کا علم ہونے نہ پائے. حضرت علی نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سر پر ڈھانے اونٹنی کو دوڑایا. غلام کہنے لگے کہ آقا آپ اتنی تیزی سے چلے جا رہے ہیں کہیں راستے میں عورت ادھر ادھر نہ ہو جائے. ہائے اور مومنوں کا اپنے نبی کی بات پہ کتنا یقین ہے, سچا نبی ہے نا, نبی قادیان کا تو نہیں ہے. کہ چلا کہاں بیٹا ہوگا, پھر سوچا کہ اگر نہ ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی, گھر میں امید تھی بچوں نے کہنا بیٹا ہوگا, پھر سوچا نہیں ہوا تو لوگ کہیں گے اچھا نبی ہے جوتا, کہہ لگا بچہ نہیں بچی ہوگی, سوچا کہ آخر کچھ تو ہوگا, کچی نہ ہوگی کچا تو ہو گئی نا, کچھ تو ہوگا, کچھ کو کہا بچی ہوگی کچھ کو کہا بچہ ہوگا, کہا جو ہوگا کہوں گا تم سے پوچھ لو میں نے تو یہی کہا تھا, ان کو پوچھ لو میں نے تو. سال گزر گیا نہ بچہ ہوا نہ بچی, یہ بھی نبی ہے یہ بھی. اب بڑا پریشان ہوا, لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں کہ نبی کے گھر کچھ ہو جائے تاکہ نبی سچا ہو جائے, وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں یقین کوئی نبی نے کی ہے. آخر ہسپتال میں لے گئے, ڈاکٹروں نے کہا نہ بچہ نہ بچی پیٹ میں رسولی ہے, ایک یہ بھی نبی ہے اور سچا نبی حضرت محمد رسول اللہ. جوتے کی علامت, ایک پادری سے مناظرہ ہوا عبداللہ آتھو, کلمہ مر جائے گا. کئی دن گزر گئے مہینے گزر گئے نہ مرا, کہنے لگے وہ تو نہیں مرا, کہنے لگا ایک دن تو مرے گا ہی نا, یہ پچین گئی ہے بھائی, ایک دن تو زندہ رہے گا تیرا باپ بھی مرا ہوا ہے, تو مرے گا یہ تو پچین بھائی. دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ, سب کہو صلی اللہ ہو, سچا نبی. حضرت علی نے غلام کو کہا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ملے گی تو اسی بستی میں ملے گی جس بستی کا نام محمد نے لیا ہے صلی اللہ ہو, اس بستی سے پہلے مل سکتی نبی نے اسی بستی کا. دوڑے اس بستی میں پہنچے, آگے دیکھا کہ ایک عورت اونٹنی کے سوار جا رہی ہے, پکڑ لیا, کہا کہاں سے آئی ہو, مدینے سے آئی, کہاں جا رہی ہو, مکے جا رہی ہو, کہا خط نکالو, کہنے لگی کون سا خط, فرمایا وہی خط جو تم لے کے جا رہے ہو, کہنے لگی میرے پاس کوئی خط. حضرت علی نے غلام کو کہا تلاشی لو, تلاشی لی, خط کوئی نہیں. حضرت علی کے غلام نے کہا جناب میں نے تو تلاشی لی ہے, خط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا پھر تلاشی لو, پھر تلاشی لی, سارا سامان کھانا بینا خط میں نے, آپ نے فرمایا پھر تلاشی لو. آخر وہ تیسری مرتبہ تلاشی لیتا, تیسری مرتبہ غلام کہنے لگا جناب اس کے پاس کچھ ہو تو ملے, ایک ایک چھان مارا ہے سامان کا حصہ, کچھ بھی نہیں. حضرت علی نے کیا ارشاد, اپنی تلوار نکالی, کہاں کعبے کے رب کی قسم ہے ہماری آنکھیں بوکا کھا سکتی ہے, محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی, جب نبی نے کہا خط اس کے پاس, ہم کو نہیں ملا نہ ملے, خط اس کے پاس ہے. نبی کی زبان کبھی جھوٹ بول سکتی, یہ ہے نبی پہ اعتماد, یہ ہے نبی کی سچائی کا معیار. تلوار نکال کے اس عورت کی گردن پر آئے, کہا سن لے اس رب کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا, ہو سکتا ہے خط ہم کو نہ ملے نہ ملے, لیکن خط تیرے پاس ہے, کیونکہ جس کا رشتہ آسمان کے ساتھ ہے اس کی زبان کبھی غلط کہہ سکتی, اس کے مطلب خدا نے کہا ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی, یہ تو وہی سب نکالو نہیں تو گردن اڑا کے پھینک دوں. اس عورت نے اپنے مینڈیوں کو کھولا, اپنے بالوں کے نیچے مینڈیوں کے اندر گنا ہوا خط نکال کے رہی, حضرت علی نے کہا اللہ اکبر و صدق رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا اور اس کا رسول سب سے بڑا سچا، اس کا رسول کبھی غلط بات کہہ سکتا؟ پکڑ کے لایا، مدینے پہنچے، عورت گرفتار کر کے لائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے خط دیا؟ پہلے انکار کیا، پھر جب دیکھا کہ اب بچاؤ نہیں، کہنے لگی حاتم ابن بلتا نے دیا. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار باہر نکال دی، کہا یا رسول اللہ میں اس کی جا کے گردن اڑا دیتا ہوں. ہائے، نبی یہ کائنات نے فرمایا فاروق اپنی تلوار کو میان میں ڈالے، یا رسول اللہ اس کو معاف؟ فرمایا تم نہیں جانتے، حاتب وہ ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، حاتب وہ ہے جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور اس والے نے کہا ہے جنگ بدر کے مجاہدوں جو جی چاہے کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا فرما دی ہے، میں نے جنت تمہیں لکھ کے، یہ جنتی ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ اسے معاف کرے، لیکن کسی جنتی کے بارے میں کوئی برا نظریہ قائم کیا جا سکتا؟ اس کو رب نے جنتی کہا، جنگ بدر کا غازی جنتی، خداوند تعالی نے اس صورت میں اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا اے میرے حبیب پاک صلی اللہ ہو، اس صحابی کی نیت بری نہیں، نیت نہیں، لیکن غلطی ہو گئی، اللہ اس کو معاف کرے، تم بھی اس کو معاف کر دو، اللہ اس کو معاف کرے، تم بھی اس کو. اسی صورت کے آخر رب کائنات نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا، کہا مومن عورتوں، مومن وہ عورت ہے جو کسی معاملے میں بھی اللہ رسول کی نافرمانی کا ارتکاب، لا یاسین تقسیمار، عورتوں کا نام لے کے کہا، کیوں؟ کہ توحید کے عقیدے میں زیادہ کوتاہی اور خلل اگر واقع ہوتا ہے تو عورتوں میں ہی واقع ہوتا ہے، عورتیں ڈھل مل یقین ہوتی ہیں، عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی. میری بہنوں سن لو، تمہیں اپنے عقیدوں کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے، اس لیے کہ اگر خواتین کا عقیدہ درست ہوگا تو آنے والی نسل جو ان کی گودوں میں پرورش پاتی ہے ان کا عقیدہ بھی درست ہوگا، اگر بہنوں کا عقیدہ خراب ہو جائے تو نسل جو ان کی گودوں میں پرورش پائے ان کا عقیدہ کبھی درست ہو سکتا؟ ان کے عقیدے کی پختگی کی بہت ضرورت ہے. اور لوگوں، تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، مردوں تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، عورتوں کا دم چھلا بن کے رہنا نہیں، یہ بڑا کم خراب ہو جائے. ایک دن میں مسئلہ کیا، ایک بندے کہتا ساما صاحب یہ جی مسئلے نہ کرے، اگر سانو کار جا کے بڑی چرکا پہ دیا نے، میں کہا شاباش ہے بھائی، بڑا نیک آدمی ہے، کہتا جی پہلے ہی بڑی مشکل سے لے کے آتے ہیں ان کو مسجد میں، آپ ایسے مسئلے کرتے ہیں پھر گھر میں وہ چھتراڑ ہوتی ہے. میں نے کہا تجھ پہ ضرور ہونی چاہیے، ایسے پہ بندے پہ ضرور، میں نے کہا تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہونی چاہیے. کوئی بات ہے، بہنوں کو سمجھاؤ، خواتین کو سمجھاؤ کہ اللہ کی بندیوں، قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز تم اگر توحید پر عامل ہوگی تم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، اللہ تم کو مردوں سے بھی پہلے جنت میں لے جائے گا. لیکن مردوں تم بھی خیال کرو، تم بھی اپنے گھروں میں توحید کا پوری طرح اہتمام کرو کہ اور کوئی غلطی خواتین سے ہو جائے ہو جائے، لیکن رب کی توحید میں خلل آنے. مرد بھی بڑے ہی ڈرے، کوئی تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے بیوی کہتی ہے وہ آج بھی کوئی فکر نہ کر، میں تجھ کو ایسا تعویذ لا کے لا دوں گی سارے کام ٹھیک ہو. آج بھی کہتا ہے چنگا پھر بیوی تم ہی لیا دے تعویذ، تو مرا ہوا ہے، اگر تعویذوں سے کام چلتا. سن لو بات، میں نے آج تک اس بات میں کبھی گفتگو نہیں کی ہے، کئی عقل مند میرے پاس بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں علامہ صاحب تم تویز ہی کر دیو, میں جی تمہیں کر کے دینا تو میں اپنے واسطے ہی نہ کر لوا, کیسی عقل ماری گئی ہے لگے بیوقوف, خدا کی قسم ہے. اور اہل حدیث ان کی عقلوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے, کئی اہل حدیث ان کی عقلوں پہ بھی پردہ. اور بیوقوفو, تم کو کھاتے پیتے ہو اور جن سے تعویذ لاتے ہو وہ تو منگتے ہیں, اگر ان کے تعویذ تمہارے کام آ سکتے ہیں تو یہ خود سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے, کوئی عقل اللہ نے تمہیں دی ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم, ایک گجرا والے میں ہمارا دوست کا نام نہیں اس کرے تھے, نام لینے کا کیا فائدہ, اس کی دکانداری اور چل جائے گی. وہ بیچارہ مرا ہوا ہے, ہمارے ساتھ پڑھتا رہا ہے بچے. میں ایک دفعہ اس کو ملنے کے لیے چلا گیا, اس محلے میں گیا, اس کے آگے بھائی بند کیا لگے, جی مولوی صاحب آپ کو بلاتے ہیں. میں دیکھا بڑی بڑی لمبی گاڑیاں, میں نے کہا مولوی یہ کون ہے؟ کہنے ہے تمیز لینا ہے دن. میں کہ ان کی تکلیف ہے, کاروبار میرا خراب ہے. میں کہا ان کا خراب ہوا ہے اور تیرا ٹھیک ہو گیا ہے, یعنی ان کا خراب ہوگا بیڑا لینا تبھی تو تیرا ٹھیک ہوگا. میں نے کہا ایسے الو ہے, ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے پاس تو دس گز لمبی کار ہے, جس کے پاس تم کاروبار کی ٹھیک ہونے کا تویز لینے آئے ہو, اس کے پاس تو ڈیڑھ انچ کی سائیکل بھی نہیں ہے, تو کیسے بیوقوف نہیں سمجھ رہا. اور اللہ نے مومن کو عقل مند بنایا ہے, اللہ نے مومن کو, ذرا ایمان کی بات ہے, تم ذرا میری بات کو توجہ سے سنو, غور کرو تو تمہیں دل لگے گی بات. اگر اس کا تویز تیرا کاروبار ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کا اپنا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اس نے اپنے لیے تویزوں کی قیمت کیوں مقرر کر رکھی ہے؟ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, مولانا حافظ عبدالحق صاحب صدیقی رحمت اللہ ہے ساہیوال سے, خدا کی قسم ہے میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں مصلی پر. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک عورت میرے گھر آئی, اس نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. میرا بیٹا آو جی میری تویز دے. واپس کیا لگے؟ میں رات کا تھکا ہوا تھا. میں نے کہا جا مائی تو کہڑے ویلے آ گئی ہے؟ کہہ لیا آو جی تم ترس نہیں آؤں گا, میرا پتر گواج گیا, تھی کہڑے ویلے آ گئی ہے؟ کہنے لگا مشرق اخبار آتا تھا, میں نے نیند میں ہی اس کی پوری پھاڑی, اس کا ایک ٹکڑا پھاڑ دینا گا, لے جا. کہتے میں نے, کہتے خدا کی قدرت دو دن کے بعد اس کا بیٹا مل گیا. وہ بڑی شریری 500 روپیہ نگد اور ایک میرا جوڑا لے کے آئی کہ حافظ صاحب آپ کے تویز نے بچہ میرا گمشدہ جو ہے وہ تلاش کروا دیا. کہیں گی وہ تو 500 روپیہ دے کے چلی گئی, میری بیوی میرے گاچے پہ آ گئی. کہیں گی تیرا بیڑا گرک ہو جائے, میرا بھائی 16 سال سے گمشدہ ہے, اس کا تو تو نے تلاش کروا دیا, میرے ساتھ ہی تیرا بیر ہے, میرا بھائی 16 سال سے گمشدہ ہے. حافظ صاحب خود کہتے ہیں, ایمان سے انہوں نے سنا ہے, کہنے لگے سارا مچھر کا اخبار اٹھا کے میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا لے پھر تم ہی لے لے, عقل ماری گئی ہے لوگوں کی, یعنی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. کہنے لگے عجیب لوگ ہیں, اتنی ضعیف اعتقادی لوگوں میں عقل خدا کا خوف ہے. اور یہ سارے دماغی خلل اور نقائص کہاں سے پیدا ہوئے؟ اللہ کی توحید کے عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کے توحید کے عقیدے میں فرق آنے کی وجہ سے. اگر اللہ کے توحید پر ایمان ہو تو ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت باقی, پھر مومن کو عقل بھی آتی ہے, پھر مومن کو عقل بھی سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھ کو دے کے 100 روپے کا تویز روٹی دلوا سکتا ہے تو مجھ سے 100 روپیہ کیوں مانگتا ہے؟ اور ہمارے سیالکوٹ کا واقعہ ہے, یہ میرے اپنی آنکھوں, ایک بڈھا جس کی قبر کے اندر ٹانگے تھے اور اس کا نچلا دھڑ مفلوج, نچلا دھڑ اس کی, آج سے میں کوئی 25 سال پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں, 30 سال پہلے, اس کا اس کی تیسری کالے رنگ کا مرغا, جتنی دیر وہ سیالکوٹ میں رہا کالے رنگ کا مرغا سیالکوٹ میں ملتا ہی نہیں تھا, کم ہوتے ہیں, اس کی تیسری یہ تھی تویز کی. اور کہتے تھے جی اس کا تویز صحت کے لیے بڑا مجرب ہے. وہ میں نے کہا صحت کے لیے اس کا تویز جو خود فالق زدہ ہے, اگر اس کے تویز سے صحت مل جاتی تو اس بدبخت کی اپنی صحت کیوں نہیں ہے؟ نہیں سمجھے بات, حوصلے بنائے ہوئے. اور یہ سارا قصور ہے اس بات کا کہ اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. آؤ میں تمہیں نسخہ بتلاتا ہوں رزق مانگنے کا, میں بتلاتا ہوں نسخہ. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے رزق میں کمی ہے, آئے باوجو ہو کے خدا کے گھر میں آئے, اپنے آنسوؤں کا نذرانہ لے کے آئے اور دو رکعت قضاء حاجت کی پڑھے, دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگے جو محمد الرسول اللہ نے مانگی ہے. انشاءاللہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا. مانگو تو رب سے مانگو, مانگو تو کس سے مانگو؟ اور تم فقیروں سے مانگتے, غنی سے مانگو. اگر کوئی شخص کسی پھٹے ہوئے کپڑے والے کے پاس, بھک منگے کے پاس, فقیر کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جائے, کہ وہ مجھ کو پیسہ دے دے, لو کیا کہیں گے؟ بولو, کہیں گے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے کیا کہیں گے؟ یہ فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے. اور جا مانگ کسی بڑے آدمی سے, جا کے مانگ جو تجھ کو دے دے. قرآن یہی کہتا ہے, قرآن کہا ان سے مانگتے ہو جو خود محتاج ہے, اور کن سے مانگتے ہو؟ جو خود, اور ان سے مانگو, اس سے مانگو جو پوری کائنات کو عطا کر دے, اس کے خزانے میں اتنی کمی نہ آئے جتنی چڑیا کے چونچ بھر کے پینی پانی پینے سے سمندر میں کمی نہیں آتی ہے. چڑیا کے چونچ بھر کر پانی پینے سے سمندر میں کمی؟ سن لو, کوئی تویز ویز کا پیدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن 70,000 آدمی کھڑا ہو, 70,000 آدمی کھڑا ہوگا, اللہ کے فرشتے حساب و کتاب لینے کے لیے کھڑے ہوں, ترازو قائم ہوگا نامہ اعمال تولنے کے لیے, 70,000 آدمی کھڑا ہوگا. اللہ فرشتوں کو کہے گا ان سے حساب کتاب نہیں لینا, ان سے حساب کتاب حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو ان کو, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ پوچھیں گے, فرشتے سے پوچھیں گے, اللہ ان کو بغیر حساب کے کیوں جنت؟ فرمایا یہ وہ ہے, کبھی مصیبتوں میں انہوں نے تویز جھاڑ پھونک نہیں کروائی, جب بھی کوئی مصیبت آئی میری بارگاہ میں سر جھکایا, اور جو میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے میں اس کا حساب بھی نہیں لیتا, بغیر حساب کے اسے جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہوں. اللہ نے مومنوں کو سب سے بڑی دے دے سکتے اللہ سے مانگو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مانگوں کو پورا فرما دے. آج مانگنے کی رات ہے, آج مانگنے کی رات ہے, کہ ان پانچ راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں گنہگار فریادی بن کے آتے ہیں.